بس وائے نیارے ہوتے ہیں. جس سے ہیں آپ خوش, جس جہاں میں وہ شب و روز ہے کوئی ستم. چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو دین پہنچانے کی توفیق دے, لیکن اگر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے, بھیجنا ان کا کام تھا, دکان کھولنا دکاندار کا کام ہے, گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. یہ بھی دکان محبت ہے, اللہ کی محبت کی دکان. یہاں پر آخرت کا سودا ملتا ہے, وہاں جسمانی رزق کا سودا ملتا ہے, یہاں روحانی سودا ملتا ہے. دکان وہ بھی ہے, دکان یہ بھی ہے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابركم وفي رواية الخير مع أكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله تعالى حسبه معافرمائن الله تعالى حسبه نور والی زندگی عطا فرمائے ہر سانس ہر پلک جھپکتے اور سر سے پیر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کاملہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا عشق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری ہر سانس سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے صحیح بات یہ ہے اصل کہ اس بات کا یقین دل میں بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں دینی ہیں ایک تو یہ زندگی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا اور ایک زندگی اس زندگی کے بعد ملے گی اور ہے یہ کہ چونکہ کسی دنیا میں آنکھ کھلی کسی دنیا میں پیدا ہوئے کسی میں پلے بڑھے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ اچھا یا برا برآمد ہوتا ہے تو یہ دیکھ دیکھ کر ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے اسی کا یقین دل میں بیٹھ گیا اور آخرت کی جتنی باتیں ہیں وہ زبانی رہ گئیں تصوراتی رہ گئیں خیالی رہ گئیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا کلمے کی دولت سے نوازا بلا استحقاق نوازا مفت میں نوازا بغیر مانگے نوازا جتنا بھی شکر کریں کم ہے ایمان کتنی بھی کمزور حالت کا ہے ہمارا لیکن بڑی دولت ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اس کلمے کی بدولت اس کمزور سے کمزور ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور جنت میں داخل فرما دیں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اور مانگنا تو یہ ہے کہ اللہ دوزخ کا ایک لمحہ بھی تحمل نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزرگ مجدد زمانہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جنت کا سوال اس لیے کرتے ہیں کہ دوزخ کا تحمل نہیں ہے سزاؤں کا تحمل نہیں رکھتے ورنہ ہم کسی بھی طور اور جنت مانگنے کی استحقاق نہیں رکھتے اس لیے جنت مانتے ہیں کہ خدا ہمیں دوزخ میں جلنے کا تحمل نہیں ہے آپ مہربانی فرما دیجئے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اشرف علی کو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہوئے، مجدد وقت ہوتے ہوئے، 1500 کتابوں کی تصانیف آپ نے فرمائی اور بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے، بہت ہی سارے عالم میں ان کا فیض پھیلا اور آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات فرمائی ہیں وہ سلسلے کے بزرگوں سے انشاءاللہ قیامت تک ان تعلیمات سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی اگر جوتیوں میں بھی مجھے جگہ مل جائے تو بہت غنیمت سمجھوں گا. تو میرے عزیز و دوستو، ہم کیا چیز ہیں اور اپنی عبادتوں پہ ناز کرنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ گھٹیا ہوتا ہے، گرا ہوا ہوتا ہے. اور جو انسان اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اعمال تو پکڑ کے قابل ہیں، واجب المواخذہ ہے کہ اگر نماز کی حساب آ جائے کہ نماز کیسی تھی تو پکڑا جاؤں، اور ذکر کیا تو اگر پوچھ لیا کہ کیسا کیا تھا تو پکڑا جاؤں گا، عمرہ حج نصیب ہو گیا تو اللہ ہمارا عمرہ حج کس قابل ہے کہ آپ کو پیش کر سکیں، اگر آپ نے پوچھ لیا تو اس میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ حال تو اللہ کے یہاں مبارک ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اعمال کچھ بھی نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہونا چاہیے دل میں، دل کی آواز ہونی چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک آدمی زبان سے رکھتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ اس کا فنا ہونا لازم نہیں آتا، یہ مٹنا نہیں ہے. دل کی آواز واقعتاً دل میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. اس کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علاج تجویز فرمایا ہے کہ روزانہ یہ کہہ لیا کریں کہ یا اللہ، میں تمام مسلمانوں میں کمتر ہوں فی الحال، سب سے کمتر ہوں فی الحال، کیونکہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ کس سے آپ خوش ہیں اور کس سے آپ نا خوش ہیں. ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد الحکیم صاحب ادام اللہ ذلہم علینا اس شعر کو بکثرت پڑھا کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں خفا تو نہیں ہیں، وہ مجھ سے راضی ہیں خفا تو نہیں ہیں، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا، کہ ابھی تو امتحان ہی امتحان ہے اور نتیجے کا دن قیامت کا ہے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ ہم تم سے خوش ہیں، تب ہماری کامیابی ہے، اور تب وہ وقت، وہ لمحہ، وہ ساعت ہماری خوشی کا لمحہ ہے. اس طرح بالکل کہ جیسے ایک بچہ امتحان دیتا ہے کالج میں، اسکول میں، اور اس کا امتحان میں نتیجہ آنے سے پہلے وہ خوشی منانا شروع کر دیتا ہے. جیسے میرے حضرت نے ایک قصہ سنایا سبق دینے کے لیے کہ ایک بھنگی چمار تھا، وہ ناچ گانا کر رہا تھا، جشن منا رہا تھا. اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑے خوش معلوم ہو رہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی. اچھا، بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہونے والی ہے؟ کہا ہاں، آدھا کام ہو گیا اور آدھا کام رہ گیا بس. کہا بھائی کیا آدھا کام ہوا؟ کہا کہ آدھا کام یہ ہوا کہ میں تو راضی ہوں، بادشاہ کی لڑکی کا راضی ہونا ابھی باقی ہے. تو ایسی باتوں سے خوش ہو جانا، اپنے اعمال پر خوش ہو جانا، یہ جو ہے یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی خیال ہے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ اگر روزانہ یہ مراقبہ کر لیا کریں اور یہ جملے دو کہہ لیا کریں تو انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی، یعنی اپنے کو اچھا سمجھنے سے حفاظت رہے گی کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال، کیونکہ ابھی میرا نتیجہ نہیں آیا ہے، کس سے آپ پوچھ رہے ہیں جس کو میں گناہگار سمجھتا ہوں؟ معلوم ہے کہ آپ کو اس کی کوئی ادا ایسی پسند آ گئی ہو، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو، آدھی راکھ کو تو پانی میں بہا دے اور آدھی راکھ کو فضا میں جنگل میں جا کے فضا میں بکھیر دے، کیونکہ میں اس قدر گناہگار ہوں کہ کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، قتل، زنا، شراب، بدکاریاں، ڈاکے ڈکیتی، جو بھی گناہ ہے مجھ سے بڑا شاید ہی کوئی تو گناہگار دنیا میں ہو، تو تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر اور راکھ کر دینا اور اس کی راکھ کو دمن دریا میں یا سمندر میں آدھی رات کو اس میں بہا دینا اور آدھی رات کو جو ہے فضا میں بکھیر دینا جنگل میں جا کے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، لاش کو جلا دیا۔ گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کا یہ قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کی راہ کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جب ایک کافر آیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، بہت پرانی ہڈی، اور عرض کیا کہ یہ اس کو ہاتھ سے مسل کے فضا میں بکھیر دیا اور پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی کہ جو پیدا کرتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اول بار تخلیق کرنا مشکل ہے یا دوسری بار تخلیق کرنا مشکل ہے؟ عدم سے وجود میں لانا یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ وہ شخص سادہ تھا، اس کے نہیں معلوم تھا کہ خدا تعالیٰ کو اس قدر قدرت ہے، اس کے خیال میں یہ تھا کہ میری راکھ بکھر جائے گی عالم تو میں سزا سے بچ جاؤں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، خدا کا خوف اس پہ غالب والے ہونے سے پہلے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دے ایک جگہ، اور پھر جنگل جو خشکی کی جگہ اس کی راکھ تھی اس کو حکم دیا کہ تو راکھ راکھ جمع کر دے، اور پھر جب وہ جمع ہو گئی اللہ نے اس سے تخلیق کر دیا، دوبارہ حاضر کر لیا اپنے دربار میں۔ تو پوچھا کہ تو نے یہ کس لیے کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے رب، میں نے تیری ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں ابھی پتا نہیں کہ ہمارے اعمال کس کھاتے میں ہیں، اچھے کھاتے میں ہیں کہ برے کھاتے میں ہیں، اس لیے کیا خوش ہونا نتیجے سے پہلے ہے؟ تو فرمایا کہ دو جملے روزانہ کہہ لیا کرو، اس سے دل میں یہ بات بیٹھتی جائے گی، یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر فی الحال، ابھی ہمیں پتا نہیں ہے ہمارا حال، آپ کے یہاں ہم اچھے لکھے گئے ہیں یا برے لکھے گئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اور تمام کافروں اور جانوروں میں بھی سب سے کم تر ہوں بالمحال، محال کہتے ہیں انجام، محال مائے انجام، معلوم نہیں کہ کل کو کوئی کافر توبہ کر کے ایمان لے آئے، اللہ والا بن جائے۔ ہاں ایک شخص جو ہے وہ ایک مرتبہ شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے تھے، مقام پر جاؤ، وہاں ایک شخص گرجا میں عبادت کر رہا ہے، گرجا گرجا خود ہی گرجا، اللہ تعالیٰ سارے گرجوں کو اٹھا دے اور ان کی جگہ اپنی مسجدوں کو تعمیر کرا دے، وہاں اللہ کی عبادت۔ آج کل تو گرجوں کے اندر بدماشیاں ہو رہی ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، ہاں اگر مدرسے میں کوئی خطا ہو جائے کسی سے تو پوری دنیا کے اخبارات کو اچھالتے ہیں، اور گرجوں کے اندر بیرونی دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک میں بہت کچھ گندگیاں ہوتی ہیں،
لیکن اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو کوئی نہیں ابھارتا، تو وہاں پر پیسے دے کر گناہ معاف کرایا جا رہا ہے. پادری جس نے پاد لگا ہوا ہے، پادری کو پیسہ دیتے ہیں، وہ گناہ معاف کرا لیتے ہیں. تو وہاں پر ایک شخص، ایک بندہ ہمارا زنار پہنا ہوا ہے سلی، اور اب بت کی عبادت کر رہا ہے، جاؤ جا کے اس کو جو ہے فلاں ولی کی کرسی میں بٹھا دو. تو تشریف لے گئے، دیکھا وہاں ایک شخص زنار پہنا ہوا بت کو پکار رہا ہے. آپ نے جا کے اس کی زنار توڑ دی اور اس کو کلمہ پڑھایا، ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے ولی کا درجہ عطا فرما دیا. تو یہ اللہ کے کام ہے، دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر، دیر مانے مندر، دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر. بہت سی مساجد کفار کے ممالک میں شہید کر دی گئی، ان کی جگہ گردے تعمیر ہو رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ کافرستان کے اندر بھی گر جائے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو پہاڑ جھونک رہا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں نے جگہ کو خرید کے مسجد بنا دی. وہ تو بیچ دیتے ہیں، خریدنے والا ہونا چاہیے. دیکھا کہ گرجا بک رہا ہے، وہاں مسجد تعمیر ہو گئی. دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے، اپنے کو غیر. حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات ساری زندگی انسان نیک عمل کرتا ہے اور ایک بارش جنت سے دور رہ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اچانک جو ہے اس کی جو ہے تقدیر اس کے غالب آ جاتی ہے اور وہ بے ایمان ہو جاتا ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ساری عمر ایک آدمی کفر اور سرکشی پہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بارش دوزخ سے قریب رہ جاتا ہے. اچانک اس کو خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق توبہ دے دیتے ہیں، ایمان لے آتا ہے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ اپنے عبادتوں پر خوش نہیں ہونا ہے، دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنا ہے. جب کوئی دین کی بات سنو، اپنے اندر محاسبہ کرو کہ یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں. اور کوئی عیب بیان ہو فوراً سوچو کہ یہ عیب ہمارے اندر نہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرو. دوسرے پر انگلی اٹھانے والے دیکھو کہ چار تین انگلیاں اپنی طرف ہیں، ہے نا، دوسرے پہ انگلی اٹھا رہے ہو تو اس سے زیادہ عیب تمہارے پاس. اپنی اصلاح کی فکر رکھیں، کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کٹی ہوئی ہے، ٹخنا ڈھکا ہوا ہے، یا کوئی بھی گناہ میں وہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو حقیر جاننا جائز نہیں. حقیر جاننا ہی ہے تو اپنے کو حقیر جانو، اپنے کو کمتر سمجھو. اس لیے کیا جملہ کہنا ہے روزانہ کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کمتر ہوں فی المحال، یعنی مجھے میرا انجام پتا نہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بڑھیا نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہو گئے، آپ جنتی ہو گئے، آپ تو جنتی ہیں. یقینی طور پر کسی کو جنتی کہہ دینا منع ہے، یقین نہیں ہے، گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، اولیاء اللہ سے اچھا گمان رکھو. جنتی لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں، لیکن یقینی طور پر کسی کو ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یقینی طور پر یہ جنتی ہی ہے. تو اس لیے اس بڑھیا نے جب کہا، حضرت شیخ نے ایک شعر کہا، ایمان جو سلامت بلبے گور پڑے، احسن تو بری چستی و چالاکی. یہ یاد رکھو، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتروں گا، آخری سانس میری ایمان کی حالت میں گزر جائے گی، تب میں خوش ہوں گا، تب میں خوشی مناؤں گا. ایمان جو سلامت بربے گور برے، آسن کو بری چستی اور چالاک، تب میں خوش ہوں گا کہ اپنی چستی اور چالاکی اور دین میں جو کچھ کام کر لیا اللہ کی توفیق سے، اس وقت خوش ہوں گا. کیونکہ بعض اوقات ایمان مرتے مرتے بھی شیطان جو ہے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھتے ہیں. اسی لیے تمام اولیاء اللہ سب سے زیادہ اپنے حسن خاتمہ سے ڈرتے ہیں، اپنے خاتمے سے خوف رکھتے ہیں کہ خاتمہ کہیں خراب نہ ہو جائے، حسن خاتمہ مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی تو ہم جیتے جاگتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسری ایک زندگی جو آنے والی ہے وہ دو دھوکوں میں رہتے رہتے انسان دھوکے میں رہتے رہتے کہ بھائی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے کرتے کرتے اچانک ایک دن اعلان لگ جاتا ہے کہ بھائی چلے گئے ابھی اچھے بھلے جا رہے تھے. کتنے لوگوں کے واقعات آئے دن ہم بھی سنتے رہتے ہیں یہ بھی بتاتے رہتے ہیں دفتر میں کام کرتے 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 اچانک بازار گئے 45-50 سال کی درمیان عمر تھی اور جو ہے وہ خبر آ گئی کہ وہ بازار میں شاپنگ پہ گئے تھے وہیں مر گئے انتقال ہو گئے. ایک اور ان کے دوست ہیں ان کو گھر سے ٹیلی فون آیا دفتر میں انہی کے دفتر میں کہ آج وہ بچے کی برتھ ڈے ہے اور آپ جلدی آئیے گا میں بس روانہ ہو رہا ہوں. لاش پہنچی میت پہنچی گھر اس کی ایسا ہوتا رہتا ہے اور بس برتھ ڈے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کبھی کوئی خیال کرے کہ بھائی برتھ ڈے کوئی تھوڑی اچھی چیز ہے. ارے بھائی برتھ ڈے کتنی بری چیز ہے. سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ یہ غیروں سے آئی ہے یہود و نصارہ کی ایجاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ جس نے غیر قوم کی شباہت جس قوم کی شباہت اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. جتنے یہود و نصارہ ہیں یہ ان کی ایجاد ہے برتھ ڈے اور عقل کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ذرا بھی عقل استعمال کرے تو یہ غم کا موقع تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک سال عمر گھٹ گئی. عمر گھٹنے پر خوشی منانی چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ غم منانا چاہیے. محاسبہ کرنا چاہیے. آپ محاسبہ کر لیں کہ بھائی آج مجھے ایک سال اور ہو گیا میں نے کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کام کیا کتنا اللہ کو راضی کیا. تو چلو میں کہتا ہوں ٹھیک ٹھیک آپ ہر سال یہ تھوڑا محاسبہ کر لیا کریں. پارٹی نہ منانا من وہاں ورنہ وہاں تو ہمارے یہاں تو بہانا چاہیے کہ وہ اچھا بھائی ذرا جمع ہونا ہے آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے ایک سال اللہ کو کتنا راضی کیا اس خوشی میں ایک ایک کھا لی یا اس غم میں ایک کھا لی خوشی میں نہیں کھاؤ غم میں کھا لو. موقع چاہیے کہ ہم کسی طرح یہود و نصارہ کی کوئی نقل کر لیں. شادی ہو غمی ہو اب غمی ہے انتقال ہو گیا کسی کا تو اب پیجا بھی ہو رہا ہے ہندوؤں سے آیا ہے یہ بتیاں لگانا ہندوؤں سے آیا ہے کہ ہندوؤں کیا یہ عقیدہ ہے کم و بیش اس طرح کا کہ وہ کیا کوئی دیوی انہوں نے اپنے خیالی یہ سب باتیں خیالی اور وہمیات پہ سارا مذہب وہمی ہے. مذہب تو وہ ہے بھی نہیں سب وہمی چیزیں ہیں وہمیات ان کے اندر بہت ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں میں بھی یہ وہ آ گئے بدشگونیاں بدشگونی کہتے ہیں بدفالی لینا کہ کوئی بلی آگے سے گزر گئی تو اب واپس آ جائیں گے اب کام پہ نہیں جائیں گے. کیا بات ہے بھائی یہ کالی بلی آگے سے گزر گئی اور کچھ ہمارے یہاں بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ گھر کے اوپر چین نے گھونسلہ بنا لیا ہے سنا ہے کہ بڑی نحوست ہوتی ہے. یہ سب باتیں شرکیہ باتیں درخت کے اوپر کوئی چیز نظر آ رہی ہے آنکھ نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ آنکھ ہی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں فلاں کے یہ مسئلہ ہو رہا ہے فلاں کے. ارے دنیا سارے عالم پر خدا تعالیٰ کی حکومت ہے یا اس آنکھ کی حکومت ہے اتنی سی بات نہیں سمجھتے. شرک ہے شرک. بھلا اگر اس طرح ہونے لگا تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا. سارا عالم سارا نظام اللہ کی قدرت سے پائے کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں کسی کی مجال نہیں کہ کسی کو ایک سال بھی ٹیکا کر سکے خدا کی مرضی کے خلاف. خدا کو راضی کر لیں تو کوئی بال ٹیکا بھی نہیں کر سکتا. یہ وہمیات یہ سب ہندوؤں سے آئی ہندوؤں کا جو ہے یہ سب کچھ تو وہ بتیاں لگاتے ہیں چراغ جلاتے ہیں منڈیروں پہ چراغ جلاتے ہیں ان کا وہم یہ ہے کہ کوئی لکشمی دیوی ہے جہاں وہ آ جائے گی تو دولت برسنے لگے گی. عجیب عجیب بات ہے. لہٰذا ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی چراغاں شروع کر دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ طریقہ ہندوؤں کا ہے. اگر مسلمانوں کا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خلفاء راشدین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق و دیوانے تھے کہ ایک اشارے پر جان دینا تو تیار ہوتے تھے انہوں نے کبھی چراغاں کیا؟ ہمارے سامنے سب نمونہ موجود ہے. اگر ایسا ہوتا دین میں ہوتا ضرور وہ چراغ جلاتے ان سے زیادہ عاشق ہم تو نہیں ہیں مگر انہوں نے تو کبھی چراغ نہیں جلایا. اسی طرح سے اور جو خرافات ہیں ہمارے سامنے صحابہ کا نمونہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال اور صحابہ کرام کا نمونہ ہے کہ انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کی اطاعت. محبوب کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا محبوب ہے اور ہم اس کے عاشق ہیں. عاشق ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو داڑھی تو ہے نہیں, داڑھی منڈا رہے ہیں مشرکوں کی طرح, یہود و نصارہ کی طرح. ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اپنی مٹھی ہو. اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی, نیچے سے, تھوڑی کے ساتھ نہیں بلکہ تھوڑی کے نیچے سے ایسے پکڑے پھر یہاں سے کاٹے, تو یہ رکھنا واجب ہے. اسی طرح یہ داڑھی کا بچہ ہے یہ بھی رکھنا واجب ہے. اور یہاں سے نیچے خط بنا لینا یہ بھی گناہ ہے. داڑھی کا کاٹنا ایک مٹھی سے کم اور یا منڈانا دونوں حرام حرام. اور چاروں اماموں کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم پر قطرہ یا منڈانا دونوں حرام حرام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, خالف المشرکین وفر اللہ خوش شمار. مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ جیسے ان کی ہیں, ایسے صاف کر لو مونچھوں کو, یہ سب سے افضل درجہ ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو عاشق رسول کیسے ہو؟ کوئی مانے گا اس کو عاشق رسول؟ آپ کا حکم ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤ. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم پر کاٹنا یا مٹانا مشرکین کا فعل ہے. جبھی تو آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو. تو چہرہ تو بنایا ہوا ہے مشرکین جیسا, یہود و نصارہ جیسا, اور نعرہ لگ رہا ہے زبان سے عاشق رسول کا, یہ کتنا کھناؤنا جرم ہے. ایسے آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور پوری پوری سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, دو زندگی ہیں. ایک زندگی ہم یہ جیتے جاگتے ہیں دنیا میں گزار رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں قبر میں چلے جانا ہے. کوئی آدمی اسے انکار نہیں کر سکتا. اور پھر دوبارہ زندہ کیے جانا ہے. پھر ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دوبارہ شروع ہوگی. وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو, جب یہ جہنم اور دوزخ کا, جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں جائے گا, تو یہ سب فیصلہ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں بلائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ آج سے موت کا خاتمہ ہو گیا. اب جہنمی کو کبھی موت نہیں آئے گی, نہ ہی جنتی کو کبھی موت آئے گی. اور جنت کا کیا حال بتائیں, کس قدر نعمتیں ہیں, کس قدر عیش و عشرت والی زندگی ہے. بس مسلمان کے تو مزے ہی مزے ہیں, اللہ کو راضی کر لے بس. تھوڑی سی یہ زندگی ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کیا لگ کے آیا ہے, یعنی کتنا پانی لگ کے آیا ہے, ذرا سے تر ہو جاتی ہے انگلی, اور سمندر کیسی ہے, یہ عظیم شان مخلوق ہے اللہ کی. تو اس پانی کو جو انگلی سے لگا ہے, اس سمندر سے کوئی نسبت بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک بٹا سو ہے, ایک بٹا ایک کروڑ ہے, ایک بٹا ایک خراب ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ حماقت کی بات ہے. اتنے بڑے سمندر سے اس کا کیا ہم ریشو تناسب پیش کریں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جتنی نسبت اس تری کو سمندر سے ہے, اس کی نسبت آخرت کی اور دنیا کی زندگی کی نسبت اتنی بھی نہیں. دنیا کی زندگی بہت ہی حقیر ہے, چند لمحوں کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح کتنا دنیا میں رہے, آپ کی عمر 950 برس بتائی گئی ہے, تو 950 برس کو فرمائیں گے کہ یوں لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا. ابھی تو یہ پہاڑ جیسی معلوم ہو رہی ہے, لیکن جب قیامت کا دن آئے گا جو 1000 برس کا ہے, تو پھر پتہ چلے گا اس زندگی کی حقیقت کہ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے, تھوڑا اپنے دل پر آرے چلا لیتے اللہ کے لیے, تھوڑا اپنا دل توڑ لیتے, تھوڑی اپنی اصلاح کی فکر کر لیتے, تھوڑے اپنے قلب کا تزکیہ کسی اللہ والے سے کرا لیتے اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے, تو کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. بہت حیرت اور افسوس ہوگی. کل بھی عرض کر رہا تھا کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا لیتنی یا لیتنی. کافر کہیں گے وہاں, افسوس اور حسرت سے کہیں گے, ایک جگہ ہے یا لیتنی کنت ترابا، جب وہ دیکھے گا کہ دوزخ ہمارا مقدر بن رہا ہے اور ذرا سے ایمان لے آتے اور ذرا سے اللہ کو راضی کر لیتے تو آپ کو جنت مل جاتی، تو حسرت اور افسوس اور غم سے وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش ہم مٹی ہو جائیں، لیکن اب تو موت نہیں آئے گی، اب تو جہنم ہی، جو کفر میں مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو گناہوں کے ساتھ مر گیا اس کا معاملہ اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ، اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو بخش دے، چاہے تو گناہوں کی سزا دینے دوزخ میں بھیج دے، لیکن بڑا رسک ہے، بڑا خطرہ ہے کہ گناہوں پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، تو اگر دوزخ میں بھیج دیا تو وہاں کی آگ یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے، جب یہاں کی آگ کا حق تحمل نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کا حق تحمل کیسے کریں گے، تو بھائی جنتی کام کر لو، اور بات کیا ہے کہ بھائی جنتی کام کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں دنیا کی بھی خیر و برکت ہے، دنیا میں بھی انسان مزے سے رہتا ہے، آرام سے رہتا ہے، چین سے، سکون سے، راحت سے رہتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں انسان جو بھی حرکت کرتا ہے، جو بھی حرکت، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہے، چاہے دفتر جا رہا ہے، چاہے نوکری پہ جا رہا ہے، چاہے دکان کھولنے جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی جلسے میں جا رہا ہے، چاہے کہیں کچھ بھی، جو بھی حرکت کرتا ہے اس کا مقصد اصلی سکون حاصل کرنا ہے، راحت حاصل کرنا ہے، آدمی دکان جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، پیسہ آئے گا، کھانا پینا لائیں گے، آرام سے رہیں گے، گھر بنائیں گے، تو ہر چیز، ہر حرکت کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کے ذکر میں، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کو چین ملے، تو تھوڑے دن اللہ کو ہم راضی کر لیں تو ہماری دنیا بھی راحت قدا بن جائے گی، دنیا بھی جنت بنا دے گی اللہ، اللہ کے وعدے ہیں قرآن پاک میں، اور مرنے کے بعد تو عیش و عشرت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی کیا کیا ٹھٹک وہاں جمع کر رکھی ہے، حوریں ہوں گی، محلات ہوں گے بڑے بڑے، جیسے ایک ایک محل کے چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہوئے، ایک پراپرٹی یہاں 150 گز کی، 150 گز کی، 200 گز کی، 500 گز کی، 1000 گز کی، 2000 گز کی بنا لو گے، 5000 گز کی بنا لو گے، ساری عمر کھپ جائے گی، بے ایمانیاں بھی کرے گا، رشوتیں بھی کھائے گا، اور دغا بازی بھی کرے گا، دھوکے سے مال بھی بیچے گا، اور جا کے 5000 گز کی چلو تم نے کوٹھی بنا لی، لیکن مرنے کے بعد کیا ساتھ لے کے جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے، وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، ہر آدمی اپنے وارثوں کے لیے محنت کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے وارثوں کے لیے محنت کر رہا ہے، ہمارے بچے ہیں وہ اپنے وارثوں کے لیے، ان کے بچے ہوں گے وہ اپنے وارثوں کے لیے، لے کے تو کوئی نہیں جائے گا، حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا وہی کچھ ہے جو تم نے پہن لیا اور پھاڑ دیا، اور جو کھا لیا اور نکال دیا، اور باقی تیسری چیز تو اعمال ہے، اعمال باقی رہ جاتے ہیں، وہی جانے والے ہیں آخرت میں، تو ہر آدمی اپنے وارثوں کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، فکر میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ سے غفلت کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، تو یہاں ایک پراپرٹی 5000 گز کی، چلو بنا لی تم، چلو میں کہتا ہوں آپ نے بہت ایمانداری سے بنا لی، اللہ دیتا ہے ایمانداروں کو بھی برکت دیتا ہے، آپ نے ایمانداری سے ہی بنا لی، چھوڑ کے تو پھر بھی جاؤ گے، ہے نا، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا اور کچھ مال اللہ کے راستے میں لگا لیا، یا کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بڑے بڑے محلات کے وعدے، ایک ایک محل ایسا کہ 70,000 دروازے، اور اس دروازوں میں خدام کھڑے ہوئے ہیں، غلمان چھوٹے چھوٹے بچے، کان نہ ہم لک لم مکنون، جیسے کہ موتی ہوتی ہے، سورہ رحمان پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس میں اکثر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ لڑکے، خوبصورت لڑکے، اور ایسے خوبصورت جیسے موتی ہوتے ہیں سفید، وہ خدمت کے لیے وہاں خدمتگار موجود ہوں گے، اور شرابیں چل رہی ہوں گی، پاکیزہ شراب زنجبیل ادرک کی شراب، اور شراب کافور کی شراب، اور کس کس قسم کی شرابیں اور شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، یا ایک کلو شہد اصلی جو ہے وہ 2500 روپے کا ہوتا ہے، وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بہت سے لوگوں اصلی شہد کا نام سن کے ہی ہوا جو ہے بند ہو جاتی ہے کہ بھائی کون خریدے گا اتنا مہنگا۔ آج کل تو روٹی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، 85 روپے کلو کے قریب ہو گیا، لیکن وہاں شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور اس دودھ کا کیا کہنا ہوگا جو جنت کی نہر میں ہوگا۔ یہاں کے دودھ کا اس کی کوئی مثل ہی نہیں، کیسا فرحت بخش اور کیسا وہ طاقت بخش اور کیسا بہترین وہ دودھ ہوگا، مزیدار، اور وہ کیسا شہد ہوگا، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں کی مٹی مشک کی ہے، مشک مشک۔ ایک تولہ مشک خریدنے جاؤ تو 1,00,000 روپے کا ملے گا، مشک 1,00,000 روپے کا ایک تولہ، وہاں مٹی مشک کی ہے اور اینٹوں کا گارا مشک کا بنا ہوا ہے، اور اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، کیا مزے ہوں گے وہاں۔ یہ خیالی باتیں ہیں کیا؟ خیالی لگ رہی ہے نا، امیجنری امیجنیشن لگ رہی ہے، یہ تو بھائی خیالی باتیں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ وہاں ہمارا منتظر ہے، پورے وہاں منتظر ہے، اور بیویاں جو ہماری پاکیزہ بیویاں ہوں گی، خدا تعالیٰ ان کو حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دیں گے، حوروں سے بھی زیادہ حسین۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیویاں کیوں حسین ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبی صلاتی وبی صیامی، کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے ان پر خدا تعالیٰ ایسا نور ڈال دیں گے اور ایسی کشش ڈال دیں گے، اور ان کے روزوں کی وجہ سے اور ان کی عبادتوں کی وجہ سے اور ان کے شوہروں کی اطاعتوں کی وجہ سے ان پر خدا تعالیٰ، کیونکہ حوروں نے تو کوئی عبادت بھی نہیں کی، پورے نماز تھوڑی پڑھتی ہیں، پورے روزے تھوڑی رکھتی ہیں، ان کے لیے سب چیزیں نہیں ہیں، حوروں کا کیا کام ہے؟ جنتیوں کا انتظار کر، جنتیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو تمام بیویاں جو ہیں وہ حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں۔ کیسی کیسی نعمت ہے، کوئی ایک نعمت ہے وہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، عادت کو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں جو کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ کسی دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی نعمت۔ تھوڑے دن کی بات ہے ہمارے دوست، اب تو ہم سب تو زیادہ تر بڈھے ہی بیٹھے ہوئے، جو وقت رہ گیا وہی نیت کر لو کہ اللہ جو وقت رہ گیا وہ سب آپ پر فدا کر، سب آپ پر فدا کریں، اور ایک کام بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہ کریں، اور آپ کو راضی کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اب تھوڑا وقت ہے، اگر اب بھی نہ دو گے تو پھر کب دو گے؟ قبر میں جانے کے بعد کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے ابھی ہم اپنے دلوں کی صفائی کرا لیں، کسی اللہ والے دل کا تزکیہ کرا لیں، دل کے اندر گناہ، ایک ظاہری گناہ ہے، ایک باطنی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ یہی ہے مردوں کے، داڑھی کٹانا اور ٹکنا ٹھاکنا اور کسی کو تکلیف پہنچا دینا اور کسی پر غصے سے بکواس کر دینا، زبان کو غلط استعمال کر دینا، لیکن اصل کیا بات کیا ہے؟ باتیں، اندر کے جو گناہ ہیں، دل کے گناہ۔ تو دل ہی جو ہے وہ اصل مرکز ہے گناہوں کے صدور کا، ظاہر کے گناہوں کا بھی مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ دل میں جو کچھ ہوگا، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل میں لوٹے کے اندر اگر پیشاب بھرا ہوگا تو ٹونی سے کیا برآمد ہوگا؟ پیشاب ہی نکلے گا، عرق گلاب تو نہیں نکلے گا، اور اگر اس میں عرق گلاب بھرا ہوگا تو کیا نکلے گا؟ عرق گلاب بھرا نکلے گا۔ تو دل میں جو کچھ ہوگا وہی ظاہر ہوگا، اس لیے اگر دل کی اصلاح ہو جائے، حدیث پاک میں بھی یہی مضمون ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ یہ قلب جو ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو اس سے تمام جسم کی اصلاح ہو جائے، تمام جسم سے نیک اعمال صادر ہوں گے، اور اگر دل کی اصلاح نہ ہو، اس میں فساد ہو، برائیاں بیٹھی ہوئی ہوں، تکبر کا مرض ہو، بدگمانی کا مرض ہو، حسد کا مرض ہو، اور کینہ رکھا ہوا ہے کسی بھائی سے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے دنیاوی غرض کی وجہ سے، ذاتی نفسانی غرض کی وجہ سے، تو اس کا کوئی روزہ نماز قبول نہیں ہوگا. اور بڑی وعیدیں ہیں جو جائز نہیں ہے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہنا. ہاں کوئی دینی غرض ہو علماء سے پوچھے، کوئی دین کا دشمن ہے، رشتہ دار ہے، اس سے میل جول کیسا ہے، اگر یہ علماء اجازت دیں کہ ہاں اس سے بول چال رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اور بات ہے. کہ دنیاوی غرض سے دل میں کینا رکھنا یہ جائز نہیں، بغض بھرا ہوا ہے کسی بھائی سے. حدیث پاک میں ہے اگر محبت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو. کامل ایمان والا وہ ہے جو محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور جو بغض رکھے اللہ ہی کے لیے بغض رکھے. کامل ایمان والا ہے. کامل ایمان والے بننا ہے کیا؟ بننا ہے تو دل کی اصلاح کرانی ہوگی. تو یہی ہے کینہ اور بغض اور ریاکاری کا مرض ہوتا ہے. جہاں کوئی نیکی کی دل چاہ رہا ہے کہ ذرا لوگ بھی دیکھ لیں، ذرا واہ واہ ہو جائے ہماری. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے یہاں مہمان آیا اور اس شخص نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا کہ وہ بلانے، میں جو دوسرے حج میں سراہی لایا تھا اس میں سے زبزب اس مہمان کو پیش کرو. فرمایا کہ ایک جملے میں ظالم نے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا، اظہار کر دیا کہ میں دو حج کر چکا ہوں، الحاج بن چکا ہوں. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، لوگ ہمیں الحاج کہتے ہیں کیونکہ ہم بہت کثرت سے حج کر چکے ہیں. تو یہ مشہوری کرنا یہ ریاکاری ریا کا مرض ہے. مدرسے میں بیٹھے ہیں، کوئی آ گیا سیٹ، اس کو دکھلانے کے لیے تصویر پکڑ لی یا نماز پڑھنے شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر دی کہ مان لو وہ بھائی بڑے اللہ والے ہیں، لاؤ چلو اس کو چند دیتا ہوں. یہ ریاکاری مرض یہ امراض ہے. تو تکبر کا مرض ہے. اور فرمایا کہ تکبر کا مرض وہ مرض ہے کہ اسی مرض سے شیطان مردود ہوا. فرمایا کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ لوگ ہم لوگ تو انگلی شیطان پہ لے جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی بعض لوگ یہ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کس نے کرایا، شیطان نے ہمیں بہکایا. وہ کوشش کریں گے کسی طرح ہم بچ جائیں، الزام اس پہ لگ جائے. آج بھی کسی سے پوچھو، ہاں یار وہ شیطان نے بہکا دیا. قیامت کے دن شیطان صاف بچ جائے گا کہ اللہ میں نے تو خالی وسوسہ ڈالا تھا، آپ نے مجھے اس سے زیادہ قدرت بھی نہیں دی تھی. شیطان کو وسوسہ ڈالنے سے زیادہ قدرت نہیں دی اللہ، وسوسہ ڈالتا اور بار بار بھی نہیں ڈالتا، ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے وہ چلا جاتا. کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہ بڑا بزنس مین ہے، مصروف رہتا ہے، بہتوں کو اس نے بہکانا ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ آپ کے ساتھ چپٹا رہے، آگے بھی جانا جانا ہے، یہاں کام کر کے آگے بھی جانا جانا ہے. تو وہ باقی کام کون کرتا ہے؟ نفس. نفس بہکاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے یہ بری بری باتوں کے تقاضے ڈالتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہی خدا تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، کیا؟ کہ نفس کی خواہش کو کچل دو. کف النفس عن الہوا وما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا. کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کل مجھے حساب بھی دینا ہے، آج میں رنگین فلم تو دیکھ لوں گا، تھوڑی دیر کے مزہ آ جائے گا، لیکن کل مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. کیوں دیکھی تھی؟ ہم نے قرآن میں منع نہیں کیا تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ہمارے نبی نے نہیں فرمایا تھا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نہ محرموں کو دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا کانوں کا زنا ہے، نہ گانے سننا. نہیں معلوم تھا ہمارے نبی نے بدعا نہیں کی تھی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر دکھانے والے پر. تو تم نے نہیں. واما من خاف مقام ربہ، اس مقام سے ڈرا. ونہى النفس عن الہوا، اور اپنی خواہش کو اس نے کچل دیا، مفہوم ہے، اس پر عمل نہیں کیا. پھر کیا ہے؟ فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ کو مطلوب ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا، نفس نے تقاضا بار بار کیا. فرمایا کہ جب ایک بار وسوسہ آ کے چلا جائے برائی کا، سمجھو کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جب بار بار تقاضا دل کرے کہ کر لے گناہ، کر لے گناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. تو بار بار جو تقاضا آتا ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا, تکبر کیوں کیا اس نے, اس کے نفس نے اس کو بہکایا تھا. تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ نفس خود سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے. شیطان سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا؟ نفس. تو نفس کی اصلاح کسی اللہ والے سے ہوتی ہے, تکبر کی اصلاح. فرمایا وہ مرض ہے جو اولاد کو لڑا دیتا ہے باپ اور شاگرد کو لڑا دیتا ہے, استاد مرید کو لڑا دیتا ہے, یہاں تک کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے. یہ ایسا خطرناک مرض ہے, مردود ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب یہ کتنا بڑا مرض ہے, لیکن ہم کو کتنی فکر ہے کہ ہم اپنا حال بتا کے شیخ سے پوچھ تو لیں کہ ہمارا ذرا ججمنٹ کر لیجئے کہ کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے, تکبر کا مرض تو نہیں ہے. غصہ آ جاتا ہے ہم کو, بیوی بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے, دوست پہ غصہ آ جاتا ہے, فلاں پہ غصہ آ جاتا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں, کیونکہ غصہ تکبر ہی کی شان, کیونکہ آدمی غصہ اسی پہ کرتا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے, گناہگار سمجھتا ہے, ذلیل سمجھتا ہے, غصہ اسی پہ آتا ہے. اور یہی کبر کی تعریف, کبر کی ڈیفینیشن تکبر کی, وقت وقت الناس بطر الحق وقت الناس, حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر جاننا, حقیر جاننا. تو غصہ جو ہے یہ بھی تکبر کی ایک شاخ ہے. اور غصہ وہ مرض ہے جس نے ہزاروں گھر تباہ کر دیا. غصہ آ گیا اچانک, تین لفظ بول دیے بیوی کو, اب وہ بیچاری وہ خود بھی سر پکڑے رو رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے کیا نکل گیا, اور وہ بھی رو رہی ہے یہ گھر ٹوٹ گیا. کتنے ان گنت گھر برباد ہو گئے, ان گنت گھر برباد ہو گئے صرف غصے کی وجہ سے. تو میرے عزیز دوستو, یہ ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے, باطن کی بھی اصلاح ضروری ہے. اسی طرح یہ امراض جو ہم نے بیان کیے, بدگمانی کا مرض بہت خطرناک مرض ہے, غیبت کا مرض ہے. جہاں دو آدمی بیٹھے, دو عورتیں بیٹھی, برائیاں فلانے ایسا, میری ساس ایسی, ساس بیٹھی تو میری بہو ایسی, اور بہو ہے تو نند میری ایسی, فلاں ایسا فلاں ایسا. چار دوست کھانے پر بیٹھ گئے دفتر کے لنچ ٹائم میں, غیبتیں ہو رہی ہیں وہاں, زبان کو سنبھال نہیں رہے. اور جو بدگمانی ہے وہ اس سے بھی خطرناک بات ہے, اس لیے کہ بدگمانی تو وہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دل میں کسی کے لیے برائی بیٹھا لینا کہ اس نے ہمارا یہ کام خراب کیا, یا اس نے ہم پر جادو کر دیا, یا اس نے ہماری بندش کرا دی. یہ آج کل یہ جعلی پیروں نے عجیب عجیب الفاظ نکال دیے ہیں, کوئی بندش وندش نہیں کرا سکتا, کچھ نہیں کرا سکتا, کسی کو طاقت نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی روزی کو کشادہ کرتا ہے اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے. کوئی جادوگر, کوئی پیر, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بنگال کا جادو ہو, کالا جادو ہو, نیلا جادو ہو, پیلا جادو ہو, اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتا. بندش کرا دیے صاحب, پیسہ گھسیٹنے کے چکر, پیسے گھسیٹنے کے, دونوں پارٹیوں سے پیسہ گھسیٹتے ہیں, ادھر سے بھی گھسیٹتے ہیں, اس کی برائی اس سے کرتے ہیں, اس کی برائی اس سے کرتے ہیں. ہاں اثرات جنات ہیں, کھولا ہیں دماغ, یہ سب باتیں جعلی پیروں نے اڑائی ہیں. تو بدگمانی کا مرض, اگر بدگمانی لے لی دل میں کسی کی, اب ظاہر ہے کسی سے تو کہے گا کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں غیبت یہ ہو گئی. اوپر سے اگر وہ بات سچ نہ ہوئی تو کیا ہوگا, بہتان ہوگا. بہتان بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ. اور جب غیبت ہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, اس کی اصلاح کرانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی نہیں, درجن ڈیڑھ درجن خط آپ کے یہاں سے آتے ہیں, عورتوں کے یہاں سے, مرد کا ایک بھی نہیں آتا. معلوم ہے مرد تو پہلے ہی بالکل مصفا مجلہ مذکر پیدا ہوئے ہیں, ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں, ولی اللہ جی رہے ہیں, ولی اللہ مرے گے. خط لے کے آئے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں کہ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. یہ تو افسوس کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے, اب زمانہ الٹا آ گیا, کافی دیر ہو گئی, بس ابھی دو چار منٹ میں ان شاء اللہ. تو کیا کہہ رہا تھا, زمانہ الٹا ہو گیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت, کیا الٹا زمانہ ہے, عورت کو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے, مرد زنانہ ہو رہا ہے, زنانے کپڑے پہنتا ہے، زنانے رنگ پہنا ہوا ہے، اور جو زیادہ پینڈو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی رنگ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کے دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو وہ دوپٹے اور شالیں تک مردوں نے پہننی شروع کر دی ہیں، ہے نا، وہ کندھوں میں لٹکانا اور یہ عجیب چماروں جیسی شکل بنا لینے کو پتہ نہیں اس شیشے میں دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ، دیکھنے میں تو ہیروئن کی لگتے ہیں لیکن اپنی نظر میں وہ کیا ہے یہ انہیں کو پتا ہوگا، خود کو نظر شیشے میں دیکھ کے بادشاہوں کے شہزادے معلوم ہو رہے ہیں، اور دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیسا چماروں جیسا ہو لیا، اچھا خاصا مسلمان ہے اس نے چماروں جیسا، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، ہم کو بھی استقامت دے، بھی استقامت دے، تو یہ الٹا زمانہ آ گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں، عورتیں اپنی اصلاح میں تھوڑا آگے ہونا یہ چاہیے کہ مرد اپنی اصلاح کرے، مرد دین سیکھے اور پھر اپنے گھر والوں کو سکھائے، وہ مرد کے ذمے ہے عورت کو دین سکھانا، عورت کے ذمے باہر نکلنا نہیں ہے، اب زمانہ یہ آ گیا کہ اس کو بیچاری کو نکلنا پڑتا ہے دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ شوہروں کو ٹائم ہی نہیں ہے، دفتر میں جانا، نوکریوں پہ جانا، آ کے تھک کے سو جانا، یہی معمول بن گیا ہے اس کا، اب فلاں کام ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں یہ ٹینشن، فلاں ٹینشن، ارے یہ سوچو کہ ابھی اگر وقت آ گیا آخری سانس میری پوری ہو گئی، یہ سارے کام پھر کون کرے گا، کون کرے گا بھائی، کتنے لوگ، کتنے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو گئے، ماں باپ بھی مر گئے، کوئی پالنے والا نہیں، لیکن آج دیکھو گے کہ وہ بھی جی رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کسی نے، کسی کو اللہ نے پیسہ بھی دے دیا، بہت بڑے سیٹھ بن گئے کہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، چٹا بھی ظالم تھے، سایہ بھی ظالم تھے، گھروں سے نکال دیا، لیکن آج دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسے والے کہاں سے آ گئے، کس نے پالا ان کو، کس نے مال دیا ان کو، تو ہر وقت دنیا کی پریشانیوں میں گھرے رہنا یہ شیطانی زندگی ہے، غفلت کی زندگی ہے، خدا تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے غفلت سے، جو کرنا ہے آج کر لو میرے دوستوں، کل کا کچھ پتہ نہیں، ابھی کا کچھ پتہ نہیں، تو اس لیے جو کرنا ہے کر لو، دل کی اصلاح، دل کی اصلاح کسی اللہ والے ہی سے ہو سکتی ہے، تو جس اللہ والے سے تعلق کرو جلدی جلدی اپنے دل کی اصلاح کرا لو، عورت ہو یا مرد ہو، خط لکھو، اپنے عیوب کو لکھو، کیفیات اور جذبات اور خواب اس پہ زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، دین کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے، بعضے لوگوں نے اس کو اس قدر اہم بنا لیا ہے، اتنا سر سے سوار کر لیا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، دین تو عمل کا نام ہے، عمل دیکھو کہ ہماری نمازیں درست ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، نہیں ہیں تو جلدی جلدی ٹھیک کر لو، تجوید ہماری ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی ٹھیک کر لو، وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سبق سبق، اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، جو اس کو جب خیال آ جائے وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور کام سے لگ جائے، کام بنا دیں گے انشاءاللہ، تو اپنے قلب کی اصلاح کی ذکر کریں، ان گندگیوں کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں، یا پاک ہو کر حاضر ہونا چاہتے ہیں، پاک ہو کر حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کو اطلاع کرو، ہمارے اندر غیبت کا مرض ہے، یا ہمارے اندر غصے کا مرض ہے، تو جب غصے کا مرض ہے تو یقیناً تکبر بھی کہیں چھپا ہوا ہے، تکبر بھی ہے تبھی تو غصہ ہے، تو یہ مردود کرانے والا مرض ہے تکبر کا، اس کا علاج کرو، ہمارے یہاں سر بدگمانی جلدی آ جاتی ہے، دوسرے کی برائی فوراً دل میں آ جاتی ہے کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، اگر یہ بات ہے اصلاح کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ اصلاح ہوتی رہے گی، آہستہ آہستہ اصلاح ہو جاتی ہے، کسی سے حسد ہے اس کی اصلاح کرا لو، کہ بھیا سامنے والے کی نعمت کو ہم دیکھ کے چلتے ہیں، دل دکھتا ہے کہ اس کے اس کو اتنا پیسہ کیوں کہاں جا گیا، کیوں آ گیا، اور اس کو جاتا رہے اس سے کسی طرح اس سے پیسہ جاتا رہے، یہ حسد کا مرض ہے، اور جو ہے بدگمانی کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، کسی سے کینا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا آپ اس کو لے کے بیٹھے بیٹھے، نہ ہم ان کے جائیں گے نہ وہ ہمارے آئیں گے، لڑائیاں اور جھگڑے برسوں برسوں چل رہے ہیں، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک سال تک اپنے بھائی سے بلا کسی شرعی عذر کے بول چال بند رکھی، وہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ناحق قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے ایک سال تک اگر بول چال نہ، کتنے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، ملتے نہیں ہیں، بات چیت بند ہے، صرف اپنی نفس کی وجہ سے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ارے بھائی معاف کر دو، کیا تھا تو چلو معاف کر دو، اور اگر وہ توڑتا ہے تو حدیث میں ہے کہ تم جوڑنے والے، اگر وہ تعلق توڑتا ہے تم آگے بڑھ کے سلام کرو. ہاں اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور تم اس مقدمے سے فری ہو جاؤ گے. تم جوڑنے والے بن جاؤ گے, وہ توڑنے والا بن گیا, اس کو توڑنے کا گناہ ملا, ہم کو جوڑنے کا ثواب ملا. یہ ہے اس قلب کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے, جس سے ہم لوگ بہت غافل ہیں. اور نماز میں سستیاں, عبادت میں سستی, یہ بھی ایک مرض ہے. وہ جی کرتا نہیں اس کا علاج کراؤ کہ بھائی آپ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے, نماز کو دل نہیں کرتا. بھائی دیکھو ایک بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, اگر کہیں کسی کے پھوڑا ہو جائے خدا نہ خاصتا تو کیا اس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ اس کو حقارت کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے کہ تمہارے پھوڑا ہے ہمارے قریب مت آنا, تم سے بات نہیں کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اس سے ہمدردی کرتے ہیں, او ہو بھائی تمہارے پھوڑا ہو گیا, چلو آؤ میں آپ کو ہسپتال لے چلتا ہوں, چلو آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر حقیر سمجھتا ہے مریض کو, او ہو ایسے تمہارا پھوڑا ہے نکلو یہاں سے, بلکہ کہتا ہے آئیے آئیے دیکھیے اس کا یہ علاج ہے. تو وہ کیا حقیر سمجھتا ہے؟ اسی طرح بھائی روحانیاں مرض جو ہے دل کے امراض, وہ اپنے شیخ کو دکھانے چاہیے اور وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا اور آپ کا راز دوسروں پہ نہیں کھولے گا کہ فلاں شخص کے اندر یہ مرض ہے, وہ آیا تھا ہمارے پاس اور اس نے یہ بات بتائی اس کی کبھی نہیں کرے گا. اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کرے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑے سے چلو وہ اشعار پڑھ لیتے ہیں, وہ مختصر بھی ہیں اور بڑی سبق آموز ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہیں. اچھا اشعار کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ہر شعر جو ہے جو اللہ کی محبت میں کہا گیا ہے, اللہ والوں کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ نصیحت لیے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, ان من الشعر حکمت, یہ بے شک بعض اشعار حکمت آمیز ہوتے ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں کئی شاعر تھے, اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے, لیکن بعض شاعر ایسے تھے جن کے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنا کرتے تھے. اور ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں شاعر جو جاہلیت کا تھا مگر وہ حکمت کے اشعار کہتے تھے, فحش اشعار نہیں ہوتے تھے, حکمت کے اشعار ہوتے تھے. اور ان میں سے بعض شاعر ایسے تھے جو خدا تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے, مشرک نہیں تھے, اگرچہ اس وقت نبوت نہیں تھی تو ایمان نہیں لائے لیکن مشرک نہیں تھے, وہ خدا ہی کی عبادت کرتے تھے. تو آپ نے ان کے اشعار سنے اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب اشعار سناتا تو آپ فرماتے اور سناؤ, پھر میں اور اشعار سناتا آپ فرماتے اور سناؤ. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار سنائے. اشعار سے بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں, گدے کی طرح گدا بھٹک جاتا ہے نا, ایسے بھٹکتے ہیں وہ کم سمجھی کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے اور فہم کی خرابی کی وجہ سے. ورنہ اشعار ایک ایک شعر جو ہے نصیحت آمیز ہوتا ہے. اللہ والوں کے اشعار دنیاوی شاعروں کے اشعار نہیں ہوتے. اور 23 صحابہ شاعر تھے, 23 صحابہ. اگر اشعار جو قرآن پاک میں منع ہے تو فوش اشعار منع ہے اور فضول اشعار منع ہے, اس کے مجازی کے اشعار منع ہے. مگر جو حکمت آمیز اشعار ہیں اور اللہ کی محبت کے اشعار ہیں وہ تھوڑی منع ہے. آپ نے سنے صحابہ 23 شاعر تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شعر فرمایا ہے. ہاں تو اگر ہوتا تو وہ کیوں کہتے, اگر غلط ہوتا تو. اسی طرح اولیاء اللہ کے جو اشعار ہوتے ہیں در حقیقت وہ الہام ولایت ہے. الہام نبوت تو ختم ہو گیا, وہی ختم ہو گیا, لیکن اولیاء اللہ کے قلوب پر اللہ تعالیٰ ان اشعار کو امت کی ہدایت کے لیے الہام فرماتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے حضرت کا ایک ملفوظ ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. وہ اشعار میں آپ پیش کر دیتا ہوں, مختصر بھی ہیں, وقت بھی نہیں اتنا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اس ملفوظ کو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے اور اس ملفوظ کو ہمارے حضرت کے خادم خاص جو ہمارے حضرت کے ساتھ 50 برس ساتھ رہے, آپ کی صحبت میں رہے, کہیں نہیں گئے, اپنے وطن سے بھی ہجرت کر کے, یو پی سے ہجرت کر کے کراچی آ گئے تھے حضرت کے پاس, تو 50 برس حضرت کے ساتھ رہے کم و بیش. انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا, شعر کی شکل میں بنا دیا. ان کا نام ہمارے حضرت کے جو قاضی نے خاص تھے حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ. میر ان کا لقب تھا, اصل نام سید عشرت جمیل تھا. بہت بڑے اللہ والے تھے وہ بھی, اور ہمارے گمان میں وہ صدیق وقت بھی تھے, غلط بار زمان بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دونوں مشائخ کو اور کی قبور مبارک کو نور سے منور فرمائے, اور میرے موجودہ شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے جزیل عطا فرمائے. ایک بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 17 اکتوبر کو, یہ جو اتوار ہے 17 اکتوبر والی, انشاءاللہ ہمارے احمد والا دامت القادم جو بنگلہ دیش میں ہیں, قدس زما شیخ العلماء شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ ذلہم علینا کا بیان ہوگا اردو میں. حضرت بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں, وہاں سے اردو بیان پاکستان والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے حضرت کا مہینے میں ایک بیان ہوتا ہے ہر مہینے, اور حضرت بنگلہ دیش سے بیان فرماتے ہیں اور ان کا بیان یہاں ویب سائٹ پر سنایا جاتا ہے لائیو. تو 17 اکتوبر کو بعد نماز عشاء حضرت کا بیان ہوگا, جس کو سننا ہو یہاں مقامی لوگوں سے معلوم کر لیں, کچھ معلوم ہے کس طرح سنا جا سکتا ہے. تو اب میں وہ اشعار پڑھ رہا ہوں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, پر چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ساری چیز چھٹ جائے گی کہ نہیں, مال بھی اور اولاد بھی اور بیوی بھی, شوہر بھی, ماں باپ بھی, اور بنگلے بھی اور فیکٹریاں بھی, سبھی کچھ چھوڑ جائے گا انسان, سوا اعمال کے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی, ہے نا. تو ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ہے, اور جس کے پاس جانا ہے ہمیشہ کے لیے ان سے جی لگانا مفید ہے کہ نہیں. ہاں, اور فرماتے تھے میرے مرشد کہ دنیا کی محبت بھی ایک بہت بڑا مرض ہے, دنیا کی محبت. وہ فرمایا کہ دنیا کی محبت کو بھی نکالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, لیکن دل میں رکھنا بالکل ناجائز ہے. کار بھی ہو, کاروبار بھی ہو, مگر دل میں یار ہو, یار یعنی اللہ تعالیٰ ہو, بس اللہ ہی اللہ ہو. دل کی دنیا کی محبت بھی بعض لوگوں کو دین سے غافل کر دیتی ہے. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. اب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو دھکا دینا ہے, نہیں, محبت کرنی ہم سے. بیوی بچوں کی جتنی حلال محبتیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہیں. ہاں, یہ مت سمجھنا کہ بیوی بچے چھڑائے جا رہے ہیں, کاروبار چھڑائے جا رہے ہیں, دل میں نہیں رکھنا ہے, ہاتھ میں رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا چاہے اللہ کے راستے میں لگاؤ. اللہ کے راستے میں بعض لوگ خرچ میں بہت کنجوسی کرتے ہیں, ارے اللہ ایک کے 10 دے رہے ہیں یہاں, اپنا سودا 1 روپیہ کا 10 روپے کا بک جائے تو کتنا اچھا ہے, اور وہاں 10 کا تو عمومی وعدہ ہے کہ 10 تو دیں گے ہی دیں گے, مگر کتنے کتنی جگہ قرآن پاک میں بھی ایسی ہے کہ ایک ایک ڈالی ہے, اس ڈالی میں 100 100 بالیاں ہیں, اور بالیوں میں بھی کتنی بالیاں ہیں. تو یہ کوئی حد نہیں اللہ کے یہاں کہ ایک نیکی کے 10 دیں گے, 1 روپیہ خرچ کرو 10 ملے گا, اور 10 صرف 10 کا وعدہ نہیں ہے بلکہ بہت سی احادیث میں 700 گنا تک ملے گا اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا. کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنا دے دیں گے, لیکن ہم خرچ میں کنجوسی کرتے ہیں. جلدی جلدی عقل مندی اس میں ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا مال اللہ کے راستے میں لگاتے رہو, نیک جگہ پر لگاتے رہو. یہ بھکاریوں کو مت دو, یہ جو ٹریفک لائٹوں پہ ادھر ادھر مانگ رہے ہیں یہ بھکاری ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, ان کو دینا منع ہے, ان کو مت دو. کیونکہ حدیث پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر نیک لوگ, متقی لوگ. اللہ والوں کو تو نیک جگہ لگاؤ, کہیں مسجد بن رہی ہے وہاں لگاؤ, مدرسے کا کام اہل حق ہیں وہاں لگاؤ. اللہ والوں کو دو, خانقاہیں چل رہی ہیں خانقاہ میں دو. جہاں متقی اللہ والے ہوں وہاں دو اپنا پیسہ. وہ دین کا غلبہ ہوگا تو سارے دنیا میں بھلائی آئے گی. آپ کہیں گے غریب مر جائے گا پھر کیا ہوگا؟ غریب تو ایسا کوئی غریب آج نظر بھی نہیں آتا. ایک شخص سے ہم نے کہا کہ بھائی, اس نے ہم سے آ کے کہا کہ ہمارے گھر میں بڑے فاقے پڑ رہے ہیں, بچے بھوکے بیٹھے ہیں صبح سے, آج خدا گواہ ہے بچے بھوکے بیٹھے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم داڑھی بھی رکھ لو, نماز پڑھ لو, یہ سب اللہ کو راضی کرو. اس نے کہا ہم کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی گھر میں کیبل تو نہیں ہے؟ 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. میں نے پوچھا بھائی کیبل تو نہیں؟ ہاں وہ تو لگا ہوا ہے. اب کیبل کی اسکرین کتنے کی آتی ہوگی؟ کم سے کم, کم سے کم پیسے ہیں کتنے ہوگی؟ آپ نے خریدے نا کمپیوٹر, کمپیوٹر وہاں خریدا نا, تو کتنی؟ 5000 کی ہوگی. اب 5000 اور وہ اس کو چلانے کا پیسہ دینا پڑتا ہے نیٹ کا, تیرے پاس وہ کہاں سے آ گیا؟ فاقے پڑ رہے ہیں اور کیبل کے پیسے ہیں, کیبل کی اسکرین لگی ہوئی ہے, وہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. ارے بھائی تم بچے اگر بھوکے بیٹھے ہیں, واقعات اگر بھوکے بیٹھے ہیں, تو باپ گوارا کرے گا کہ میرے گھر میں 5000 روپے کی چیز ہے جس سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا؟ پیٹ میں انگارے تو بھر رہے ہیں اس سے, لیکن کھانا تو نہیں ملتا اس سے. چلو بھائی یہ بیچ کے ہم روٹی کھا لیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر کٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. بہرحال پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہیں سے ہے دل کو لگانا, بس انہیں سے ہے دل کو لگانا. بھی سیکھنا پڑتا ہے, اپنی مرضی سے لگاؤ گے گمراہ کر گمراہ ہو جاؤ گے, شیطان لے جائے گا اڑا کے اچک کے. یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, اللہ کی محبت سیکھنی پڑتی ہے, کسی اللہ والے سے سیکھنی پڑتی ہے. اپنی مرضی سے چلو گے تو کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے, شیطان اچک لے گا. کسی اللہ والے کے قدموں میں رہو, اس سے پوچھ پوچھ کے چلو اور اس کی رائے پر اپنی رائے کو فنا رکھو. بہت سے لوگ اپنا ذکر خود تجویز کر لیتے ہیں, بھائی اچھی بات ہے ذکر جتنا زیادہ کرو اتنا فائدہ ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں نے بہت سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, خامخواہ غصے میں آ کے اس کو طلاق دے دی, دماغ گرم ہو گیا اور دماغ آؤٹ ہو گیا. 1000 ملی گرام اگر ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے تو اپنے 10 ملی گرام پوری شیشی ایک دم نکل لی تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو بھائی ہر معاملے کو اپنے شیخ کی رہنمائی میں طے کرو. ذکر بھی کرنا ہے شیخ کے مشورے سے کرو, خیرات کرنی ہے شیخ کے مشورے سے کرو, جو بھی نیک کام کرنا ہے نوافل کا اہتمام کرنا ہے پہلے شیخ سے مشورہ کر لو. اپنے حالات کو بتا کے کہ میری یہ حالات ہے, کیا مجھے پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہ چیز شیخ کی رہنمائی سے طے ہوتا ہے اللہ کا راستہ. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہیں سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, ان سے اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. دیکھو دل کا معاملہ, دل کو بچانا ہے, دل کو بچانا ہے. اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ عرض کر دیا اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور سب سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے, اور جو کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے, اور ہم سب کو معاف فرما دے, اور دنیا آخرت کے ہمارے سب کام بنا دے, ہم کو جذب فرما دے, اور یا صدیقین کی خط انتہا ہم کو بھی, ہمارے اولادوں کو, اور تمام آنے والی ہماری نسلوں کو, اور تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.